وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے ساتویں ہجری کے کچھ حالات اور واقعات, اور خصوصاً یہ حالات اور واقعات جنگ خیبر کے بعد کے حالات اور واقعات. اب اس جانب توجہ دلائیں کہ جنگ خیبر کے بعد بھی کچھ چھوٹی چھوٹی جنگیں یعنی سریے ہوتے رہے, اور ان کی اصل وجہ یہ تھی کہ جس جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ جنگ خیبر کا سبب بھی جنگ خندق ہی تھی, اور پھر ہم توجہ دلائیں کیونکہ مختلف علاقوں کے اور مختلف قبائل کے کفار یہودیوں کے ساتھ مل کر ارادہ کرتے ہیں کہ مدینہ پہ حملہ کریں, اور جب انہوں نے حملہ کیا تو جنگ خندق معرض وجود میں آئی, اور اس جانب ہم توجہ دلا چکے کہ جنگ خندق کا ایک نام ہے جنگ احزاب, یعنی مختلف گروہ, مختلف قبیلے, مختلف پارٹیوں نے اور مختلف طائفوں نے مل کر مدینہ پہ حملہ کیا. اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ ایک بہت ہی عاقلانہ معاملہ ہے کہ جن جن لوگوں نے حملہ کیا یا تو ان سے معاہدے کیے جائیں دوبارہ, اور اگر وہ معاہدے توڑ چکے ہیں تو بلا شک ان معاہدوں کے ساتھ ساتھ جو سزا معین ہوئی ہے معاہدہ توڑنے والوں کے لیے تو اس پر عمل درآمد کرنا کسی بھی اعتبار سے غلط کام نہیں ہے, چاہے کہ اسے ظلم کہا جائے. اب کیونکہ مختلف قبیلے مختلف علاقوں میں سازشوں میں مصروف تھے تو ہدف یہی تھا کہ ان کو دین کی جانب دعوت دی جائے, ان کی سرکشی کو کم کیا جائے, یا یہ کہ وہ جزیہ دیں. اب جزیہ کی جانب ہم پہلے بھی بعض دفعہ توجہ دلا چکے کہ جزیہ کسی قسم کا جبری ٹیکس نہیں ہے, بلکہ جزیہ اس بات کی علامت ہے کہ تم لوگ اب مسلمانوں کے ساتھ جنگوں پہ نہیں جاؤ گے, تمہارا دفاع مسلمان کریں گے, اور اگر تم پہ کوئی حملہ کرے گا تو بھی مسلمان تمہارا دفاع کریں گے. اب ظاہر ہے اس دفاعی کام میں کچھ خرچے ہوں گے, ان خرچوں کے لیے جو بجٹ کی ضرورت ہے وہ کچھ حد تک مسلمان دیں گے, اور کچھ حد تک وہ بھی دیں کہ جن کا دفاع خود مسلمان کر رہے ہیں. اب یہاں ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ خود ان غیر مسلموں کو داخل کر دیا جاتا فوج میں, تو یہاں پہ جواب دیا جائے گا کہ یہ کام اگر کیا جاتا تو شرعاً غلط نہیں تھا, لیکن کیونکہ یہ قبائل کچھ ہی دن پہلے مسلمانوں پہ حملہ کر چکے تھے جنگ احزاب کی صورت میں, تو اب عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کو دوبارہ مسلح کیا جائے اور دوبارہ ان کو فوج میں لایا جائے, بلکہ عقلانہ کام کیا ہے کہ ان سے ان کے دفاع کا ٹیکس لیا جائے جزیے کے نام سے, لیکن ان کو مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے مسلح رہنے نہ دیا جائے. ہاں اس حد تک یہ رہیں کہ اپنا دفاع کریں چوروں سے, ڈاکوؤں سے, رہزنوں سے, لیکن یہ اس قسم کا طاقت کا مظاہرہ نہ کریں کہ اس کے بعد دوبارہ کچھ لوگوں کو ملائیں اور مسلمانوں پہ حملہ کریں. لہٰذا غزوہ خیبر کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے سریے ہوئے, اور سریوں کی جانب ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ ہر وہ فوجی گشت یا فوجی مہم کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس سے نفیس خود تشریف نہ لے کے گئے ہوں انہیں کہا جاتا ہے سریہ, اور وہ غزوہ اور وہ فوجی مہم یا فوجی گشت یا جنگ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے کے گئے ہوں, اس گشت یا مہم یا جنگ کو کہا جاتا ہے غزوہ. اور اس جانب میں توجہ دلا چکے کہ بہت سارے غزوات اور سرایا ایسے تھے کہ جو فقط گشت کی حد تک تھے, اور ان کے بعد کسی قسم کا خون نہیں بہا. لہٰذا غزوہ خیبر کے بعد چھوٹے چھوٹے غزوے اور سریے, خصوصاً سریے زیادہ ہوئے, اور ان سب کا ہدف یہ تھا کہ پوری عرب سرزمین میں جو قبائل ہیں یا ان کے ساتھ معاہدے ہوں یا انہیں غیر مسلح کیا جائے. اب ظاہر ہے جب غیر مسلح کرنے کے لیے ان کے پاس جایا جاتا تھا وہ حملہ کرتے تھے، اس صورت میں خود ایک جنگ ہو جاتی تھی، اور اگر وہ بھاگ جاتے تھے تو جنگ نہیں ہوتی تھی، اور اگر وہ معاہدہ کر لیتے تھے تو بھی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اب یہاں پر ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں پہ حملہ کرو، تو کہا جائے گا حملے کا حکم نہیں دیا، در حقیقت حکم دیا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس کہ جنہوں نے کچھ ہی دن پہلے مدینہ پہ ایک بہت بڑا حملہ کیا اور ارادہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، ان سے معاہدہ کرو اگر وہ معاہدہ کرتے ہیں، لیکن اگر معاہدہ نہیں کرتے تو بلا شک ان کی پاور کو ختم کرنا چاہیے، یہ ایک عقلی حکم ہے۔ لہٰذا 8 ہجری کے واقعات میں جو واقعات ملتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سریے کثرت سے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسی زمانے میں حضرت عمر و حضرت ابوبکر کے قیادت میں بنو حوازن کی جانب ایک گشت ہوئی کہ جس میں کچھ افراد شامل تھے، اور بغیر کسی جنگ کے یہ حضرات واپس پلٹے، کیونکہ بنو حوازن اپنے علاقوں کو چھوڑ کے پہاڑوں کی جانب چلے گئے تھے۔ آیا کوئی فائدہ ہوا اس قسم کے سریے کا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ پریشرائز ہو گئے تھے اور جان گئے تھے کہ مسلمان ان کے علاقوں میں یہاں تک آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بشیر بن سعد کی مہم ملتی ہے کہ جو در حقیقت ایک مختصر سا سریہ تھا، اور اس کا بھی ہدف یہ تھا کہ ان دشمنان اسلام پر ایک پریشر ڈیولپ کیا جائے کہ دوبارہ وہ مسلمانوں پر حملہ نہ کریں۔ اسی طرح سے سریہ پیش آیا جس کا نام ہے غالب بن عبداللہ، یا کہا جاتا ہے غالب بن عبداللہ کی فوجی گشت یا مہم۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سرایہ اس زمانے میں پیش آئے، اور 7 ہجری کا اہم واقعہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی صاحبزادی، اور زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ ان کی بہن حالہ کی بیٹی جن کا نام تھا زینب۔ اب کیونکہ جناب حالہ کی یہ بیٹیاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی پرورش میں رہیں، اور جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، تو پھر یہ دختران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کہلائیں۔ لہٰذا تاریخ میں نے کہا گیا زینب بنت رسول اللہ، تو ان حضرت زینب کا انتقال بھی 7 ہجری میں ہوا۔ اسی 7 ہجری میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنایا گیا، اور اسی سال کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ہے عمرۃ القضا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ سابقہ نشستوں میں ہم نے صلح حدیبیہ کے موضوع کو ڈسکس کیا، اور جانب توجہ دلائی کہ صلح حدیبیہ واقع ہوئی کس وجہ سے؟ کہ مسلمان مدینہ سے نکلے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور عمرے کے لیے، اور راستے میں انہیں روکا گیا، اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا، اور وہ اس معاہدے کا نام ہے معاہدہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ۔ اب اس معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ آپ لوگ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے، اور اپنے ساتھ اسلحہ لے کر نہیں آئیں گے، یعنی شہر مکہ میں اسلحہ لے کے داخل نہیں ہوں گے، فقط تلواریں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور وہ تلواریں بھی آپ لوگوں کے نیام میں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال گزشتہ جو عمرہ آپ نے ترک کیا تھا، ترک کرنے سے مراد یہ کہ عمرے کی تیاری سے نکلے تھے، جانور لے کے نکلے تھے، پھر جانور آپ نے وہاں پر ذبح کی، اور اس جانے میں پہلے توجہ دلا چکے کہ جب جانور ذبح کرنے کا وقت آیا اور سر مونڈنے کا وقت آیا، تو اس وقت اکثر ساتھیوں نے مخالفت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین نے اپنے اپنے جانوروں کو قربان کیا، اور اکثریت نے اس وقت انکار کیا، گو کہ بعد میں بھی اپنے اپنے جانوروں کو ان اصحاب نے ذبح کر دیا۔ اسی طرح سے سر مونڈنے کا وقت آیا تو اکثریت نے کہا کہ ہم سر نہیں مونڈوائیں گے بلکہ فقط اپنے بال کٹوائیں گے۔ اس موضوع کو ہم تفصیل سے سابقہ نشستوں میں بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا 7 ہجری میں جو ایک اہم ترین واقعہ رونما ہوا وہ تھا عمرۃ القضا۔ مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، جن کی تعداد تاریخ میں مختلف بیان ہوئی، نکلے عمرہ انجام دینے کے لیے، اور مکے سے باہر آپ نے اپنا سارا اسلحہ ایک جگہ پر جمع کیا، اور وہاں پر ایک اچھی بڑی تعداد میں افراد کو چھوڑ دیا کہ وہ اس اسلحے کی حفاظت کریں۔ پھر پہلے گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد کفار قریش اور تمام دشمنان اسلام مکہ خالی کر کے پہاڑوں میں چلے گئے اور ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گئے، اور 3 دن کے لیے مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس دوران مسلمانوں نے عبادت کی، خصوصاً جو عبادت کی وہ طواف کی صورت میں تھی، اور کچھ افراد مکے ہی میں رہے اور وہ اپنے رشتہ داروں سے انہوں نے ملاقات کی، جو مہاجر تھے وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے اور ساتھ ہی اپنے رشتہ داروں کے انصار کو بھی لے گئے۔ 3 دن تک مسلمانوں نے یہاں پر قیام کیا، اور اسی سفر کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد ہوا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یعنی حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ سے۔ حضرت میمونہ بنت حارث اور یہ بہن ہیں حضرت ام فضل، جو زوجہ تھیں حضرت عباس ابن عبد المطلب کی۔ یہ حضرت ام الفضل وہی ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا، اور پھر وہ پریشان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں اور آپ کو اپنے خواب کے بارے میں آگاہ کیا، اور فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری آغوش میں گر گیا ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام الفضل سے فرمایا کہ یہ خواب اچھا ہے، ان قریب فاطمہ کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوگی جو تمہاری آغوش میں آئے گا، لہٰذا ولادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد امام حسین علیہ السلام حضرت ام فضل کی آغوش میں گئے۔ تو یہ تھے کچھ مختصر سے حالات اور واقعات 7ویں ہجری تک کے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں 8ویں ہجری کے کچھ حالات اور واقعات کو بیان کیا جائے گا، اور اس جانب ہم دوبارہ توجہ دلائیں، بلکہ کئی مرتبہ توجہ دلا چکے ہیں کہ ان لیکچرز میں انتہائی اختصار کے ساتھ کام لیا جا رہا ہے، تاکہ نوجوان اور وہ افراد کہ جو بہت طویل گفتگو سن بھی نہیں سکتے اور زیادہ بڑی کتابیں پڑھ بھی نہیں سکتے، انہیں اسلامی تاریخ کا کچھ آئیڈیا ہو جائے، اور بلا شک کچھ جاننا بہتر ہے کچھ بھی نہ جاننے سے۔ لیکن اگر کچھ حضرات مزید تحقیق کرنا چاہیں تو ان پر لازم ہے کسی ایک یا دو کتاب پر اکتفا نہ کریں، بلکہ تاریخ کی متعدد کتابوں کو سلسلہ وار دیکھیں، تاکہ اندازہ لگے کہ تاریخ میں کیا کیا ہوا اور کس طرح سے ہم تک پہنچی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی، اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔